الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اس لیے ایمان والوں کا جوش، ایمان والوں کا ولولہ، ایمان والوں کا انتھوزیازم اس وقت عروج پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا مہینہ ہے، بہت عنایت و برکتوں والا مہینہ ہے، اور جو شخص ایکسیل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں، اپنے ماضی کے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے اور آنے والی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک گولڈن اپرچونیٹی ہوتی ہے، ایک سنہری موقع ہوتا ہے، اور یقیناً ہر ایمان والا اسی کیٹیگری میں ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، تو اس لیے ہر شخص کا اس میں جوش ولولہ زیادہ ہونا چاہیے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کیا موقع مجھے ملنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان مبارک کے اندر، رمضان مبارک کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر ایک، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو ان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس امت کو خاص طور پہ دی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ۔ تو اس سے مراد منہ سے وہ سمیل ہے جو کہ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، جو کہ روزے کے اندر ہوتا ہے، ایمٹی سٹمک ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ اس سے وہ سمیل مراد نہیں ہے جو کہ انسان کے دانتوں سے آتی ہے، کیونکہ وہ ناپسندیدہ ہے، اسی لیے مسواک کرنا سنت ہے، اور رمضان المبارک کے اندر روزے کے دوران بھی مسواک کی جا سکتی ہے، اس سنت کو اپنانا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے کہ انسان مسواک کا استعمال کرے، یہ بہت اہم سنت ہے، اس کے بہت فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ تو دانتوں کو تو صاف رکھے، لیکن جو سمیل اس کے منہ سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے آتی ہے، جو کہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ مشک یعنی کہ جو خوشبو ہے اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ تو علماء نے اس کے کئی مطلب لکھے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی روزے کے، روزہ دار کے منہ سے خوشبو جو مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہوگی وہ آئے گی، اور ایک اور رائے یہ ہے جس کو زیادہ پسند کیا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کا کہنا کہ اس کے منہ کی جو اسمیل ہے مجھے مجھ سے بھی زیادہ پسند ہے، یہ 100% محبت کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ایمان والے سے محبت ہے اور روزے دار سے خصوصاً جو محبت ہے اس کی وجہ سے فرمایا. ایک محبت کا اظہار ہے کہ مجھے اس کے منہ کی جو اسمیل ہے جو خالی پیٹ ہونے کو ایسا آ رہی ہے وہ بھی پسند ہے. حالانکہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند. اب وہ ایک انسان سے محبت کرے یہی بڑی عجب والی بات ہے، اور وہ بھی اس کی جسم سے آنے والی بو سے محبت ہو اسے، اس کے بارے میں یہ فرمایا جائے تو یہ ایک انتہا درجے کی محبت کی دلالت کرتی ہے اور اس کا ایویڈنس ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایمان والوں سے اور خصوصاً جو آگے بڑھنے والے ہیں. تو یہ اس حدیث پاک میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے اس شخص پہ جس طرح کوئی محبت میں کہہ دیتا ہے کہ مجھے تمہاری جسم سے آنے والی بدبو بھی پسند ہے. فقط محبت کی وجہ سے، جیسے ماں بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جب وہ میلا ہو جائے، کچیلا ہو جائے، اس کے جسم بدبو آئے، پھر بھی اسے نفرت نہیں کرتی. تو اسی طرح اللہ رب العزت انسان سے، ایمان والے سے جو کہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اتنی محبت فرماتے ہیں. دوسری چیز فرمائی کہ یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی. تو دوسری اہم چیز یہاں پہ یہ فرمائی کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور سارا دن کرتی ہیں افطاری کے وقت. اب یہاں پہ یہ جو فرمایا کہ دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، تو علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی ایمان والے سے محبت شروع کر دیتے ہیں تو اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں بھی پیدا کر دی جاتی ہے، یعنی دوسری جو مخلوقات ہیں ان کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. تو یہ دوسری نشانی ہے محبت کی کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتی ہیں مغفرت کی کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، اور یہ سارا دن عمل جاری رہتا ہے. تیسری چیز فرمائی کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. تو روزے دار کے لیے ہر روز جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس کی زینت بڑھائی جاتی ہے. اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے کہتے ہیں کہ تجھ میں میرے بندے آنے والے ہیں جنہوں نے میرے لیے دنیا میں روزے رکھے اور وہ ان مشقتوں کو پھینک دیں گے اور یہاں آرام اور آسائش کی زندگیاں گزاریں گے. اب اس چیز کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جھلکتی، جیسے کوئی انتظار میں ہوتا ہے کسی کے، تو ایسے اللہ تعالیٰ جنت میں مومنین کا انتظار کریں گے اور جنت کو سجایا جا رہا ہے کہ اس میں مومنین آئیں گے. اور دوسری چیز یہاں یہ فرمائی کہ نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے پھینکتے ہی طرف آئیں. تو زندگی مشقتوں کا نام ہے، تکالیف کا نام ہے، ہرڈلز کا نام ہے، پریشانیوں کا نام ہے. وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی وجہ سے انسان پہ آتی ہیں، مطلب کہ حالات کی وجہ سے آتی ہیں، اور کبھی احکام کی وجہ سے آتی ہیں. مطلب کیا کہ حالات انسان کے ایسے ہو جاتے ہیں، کسی کا کوئی فوت ہو گیا، کوئی اور بیماری آ گئی، اور کبھی احکام کی وجہ سے تکالیف آتی ہیں کہ انسان کا کسی حکم کو پورا کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اس کو پورا کرتا ہے. اور کبھی گناہ کرنے کا انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس سے باز آ جاتا ہے. تو ہر صورت میں سے ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو تین قسم کی تکالیف دنیا میں آتی ہیں، ایک حالات کی وجہ سے، اور دوسرا جو اللہ نے کہا ہے کرنے کو، جیسے نماز پڑھنا وغیرہ، وہ ना पढ़ने का दिल कर रहा और पढ़े तो उस पर भी तकलीफ होती है। इसी तरह अल्लाह ताला जिन हुक्मों जो हुक्म दिए कि इससे बाज आ जाओ या जो डोंट्स हैं जो मना किया, कई बार उनसे रुकने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो ये तीनों किस्म की तकलीफ में सब्र करना ये अल्लाह ताला को मतलूब है। सब्र सिर्फ हालात पे नहीं होता बल्कि गुनाहों से भी सब्र होता है और नेकियों पर भी सब्र होता है। तो दुनिया के अंदर मोमिन तीनों किस्म की तकलीफ से गुजरता है, तीनों किस्म के सब्र करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि जन्नत जो है वो सब्र करने वालों के लिए, कि इनको ये जजा दी जा रही है इनके सब्र की वजह से। तो उससे मुराद है कि नेकी पे सब्र, गुनाह पे सब्र और हालात पे सब्र, तीनों किस्म के सब्र मुराद है। तो दुनिया के अंदर तकलीफ को कोई डिनाई नहीं कर रहा, तकलीफ होती है और उसी का ये अजर और बदला दिया जाता है। और जो रमजानुल मुबारक है उसके अंदर यही ट्रेनिंग हमारी की जाती है कि तकलीफ को बर्दाश्त कैसे करना है अच्छे तरीके से। इसलिए हदीस पाक में फरमाया जो हम पिछले हफ्ते पढ़ी थी कि ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का महीना जन्नत है, सब्र का बदला जन्नत है। तो ये सब्र का महीना, सब्र सिखाने आता है इंसान को, गुनाह पे सब्र कैसे करते हैं, नेकी पे सब्र कैसे करते हैं, आधी रात को जब फजर के लिए उठना पड़ता है तो कैसे उठते हैं, जैसे सहरी में उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। इसी तरह जब गुनाह करने का दिल करता है और कोई नहीं देख रहा होता तो कैसे बाज आते हैं, जैसे खाने पीने से रुकने में उसकी ट्रेनिंग की करवाई जाती है। तो ये सारा सब्र सिखाया जाता है इस महीने के अंदर। और जो तकलीफ हो रही होती है जिस्मानी, तो उसमें भी इंसान सब्र करता है। गर्मी है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन सब्र कर रहा है, तो ये हालात पे सब्र सिखाया जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग सब्र की होती है। और यहाँ पे भी इस हदीस पाक में ये फरमाया कि जन्नत का रास्ता किया जाता है कि लोग मुशक्कतें फेंक के तुम्हारे पास आने वाले हैं। तो मुशक्कतों को डिनाई नहीं कर रहे अल्लाह ताला, मुशक्कतें तो हैं और इसी यही इस दुनिया में आजमाइश है। इसीलिए एक शायर ने कहा कि तू बचा बचा के ना रख से कि तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कि इस कल्ब को एक आईने से तशबीह दी कि एक कल्ब एक आईना है, तो इसे बचा बचा के ना इंसान ना रखे कि टूट ना जाए, मतलब किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए। नहीं, ये तकलीफ की जगह है दुनिया, इसको तोड़ो, यानी तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत डालो। कि अल्लाह को ये पसंद है कि जितना दिल टूटा होगा उतना अल्लाह ताला को पसंद। और जो दूसरी हदीस पाक को ये फरमाया है कि अल्लाह ताला शिकस्ता दिलों में रहते हैं, मफहूम है हदीस का, तो उससे भी ये मुराद है कि मोमिन का दिल हमेशा शिकस्ता और टूटा हुआ होता है। कभी वो नेकी की पे इस्तकामत की वजह से, कभी गुनाहों पे से बचने पे इस्तकामत की वजह से, कभी हालात पे इस्तकामत की वजह से। तो वो अपने आप को डिसिप्लिन रखता है और उस पर तकालीफ बर्दाश्त करता है और दिल उसका शिकस्ता होता है। उस शिकस्ता दिल, टूटे दिल में अल्लाह ताला की समा जाते हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए तकालीफ से और दिल के टूटने से। और इसको ये भी समझना चाहिए कि जिस तरह कोई भी चीज एलिवेट करती है, ऊपर जाती है, तो उसे एक एनर्जी चाहिए होती है। तो इसी तरह ये इंसान की रूह जो अल्लाह की तरफ एलिवेट करती है, अल्लाह के करीब होती है, उसके पीछे एनर्जी या कल्ब का टूटना होता है, दिल का टूटना होता है। कि ये जो दिल टूटता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है रूह को कि वो एलिवेट करती है अल्लाह ताला की तरफ, उसको कुर्ब। ये एक राज की बात है जो कि अल्लाह ताला किसी किसी को समझा देते हैं, वरना सारी जिंदगी इंसान इसमें परेशान रहता है कि मेरा दिल ना टूट जाए। उसके लिए अल्लाह के हुक्म भी तोड़ रहा होता है कि मेरा कभी कोई गुनाह कर रहा होता है, कभी कोई नेकी छोड़ रहा होता है, कभी हालात से घबरा रहा होता है। तो ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये इस राज को समझे कि ये जितना हालात पे सब्र होगा, जितना अहकाम पे इस्तकामत होगी, उसकी वजह से दिल टूटेगा, परेशान होगा, उतना अल्लाह का कुर्ब मिलता जाएगा। रात की नमाज तहज्जुद में उठना ये मुश्किल काम, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमा रहे हैं। या फजर को उठना मुश्किल काम है, अल्लाह ताला खुद फरमाया। कि ये एक भारी काम है, और भारी काम इसलिए करवाया जाता है ताकि भारी बोझ डाला जाए, यानी कि अल्लाह का कुर्ब कोई आसान चीज तो नहीं है। तो उस कुर्ब को हासिल करने के लिए उठाया जाता है रात, तो वो जो तकलीफ होती है इंसान को फिजिकली, उसकी बदले अल्लाह ताला उसकी रूह को परवाज नसीब फरमा के। इसी तरह इंसान दूसरे की बात को बर्दाश्त करता है, कोई बुरा भला कहे तो उसको बर्दाश्त करता है, उसे तकलीफ होती है। अब उस तकलीफ को बर्दाश्त करने में उसकी रूह की एलिवेशन है अल्लाह की तरफ। आगे से जवाब दे दिया तो कोई आगे उसको अजर नहीं मिला उस चीज का, असल तो सब्र करना है दूसरे की बात। तो हमारा पूरा दीन वो ख्वाह हुकूकुल्लाह में हो या हुकूकुल्लिबाद में, उसकी असल ये है कि उसके अंदर सब्र है, और वो सब्र इंसान को तरक्की देता है अल्लाह की तरफ। और ये महीना यही सिखाने आता है कि सब्र करना कैसे, तो इसकी एप्लीकेशन हुकूकुल्लाह में भी होगी नमाज वगैरह के अंदर, कि नमाज में सब्र करना, गर्मी के अंदर दोपहर को मस्जिद जाना, सुबह के वक्त उठना आधी रात को सर्दियों में, तो एक वो भी एप्लीकेशन है। फिर दूसरी एप्लीकेशन है हुकूकुल्लिबाद को कैसे पूरा करना है, कि जब सगा यानी कोई रिश्तेदार बुरा सलूक करता है, रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, नाता तोड़ने की कोशिश करता है, वहां पे कैसे उसे बना के रखनी है अल्लाह के लिए। चौथी चीज हदीस पाक में फरमाई कि इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ रमजान के अलावा में पहुंच सकते हैं। तो चौथी फजीलत रमजान मुबारक की हदीस पाक में फरमाई कि इसमें शयातीन को कैद कर दिया जाता है, सरकश शयातीन। अब ये फरमाया कि सरकश शयातीन इस हदीस पाक के मतलब ये कि जो बड़े शयातीन हैं उनको कैद कर दिया जाता है, छोटे शयातीन को नहीं किया जाता, यानी मुहद्दिसीन ने एक राय ये दी। और जो गुनाह हम देखते हैं रमजान मुबारक के अंदर वो उन छोटे शयातीन की वजह से हो रहे होते हैं। दूसरा जवाब इस चीज का ये है कि गुनाह क्यों होते हैं रमजान मुबारक में, तो दूसरा जवाब उसका ये है कि नफ्स की वजह से होते हैं, क्योंकि सारा साल गुनाह कर कर करके ऐसी आदत पड़ जाती है इंसान को कि रमजान मुबारक में भी वो नहीं छोड़ती, हालांकि इसमें जो उसका बड़ा दुश्मन है शैतान उसको कैद कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है, हालांकि दुनिया के रूल्स के अंदर, दुनिया के जो रूल अल्लाह ताला बनाए वो ये कि शैतान तुम पे हावी रहेगा, यानी तुम्हारा दुश्मन रहेगा, और तुमने उसका मुकाबला करते हुए मुझ तक पहुंचना है। लेकिन इस रमजान के अंदर, माह मुबारक के अंदर अल्लाह ताला इसको भी बदल देते हैं कि ठीक है वो दुश्मन भी तुम्हारे रास्ते से हटाता हूं, अब आ जाओ मेरे पास। यानी कि बहुत आसान होता है इस महीने के अंदर प्रोसीड करना, एक्सेल करना अल्लाह ताला की तरफ। इस महीने को देखना ही इस तरह चाहिए कि अल्लाह ताला के कुर्ब का महीना है, एक्सेल करने का महीना है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी कि जो शख्स सारा साल ये कहता रहे कि मुझसे कुछ नहीं होता, तो इसमें ही ये महीना दिया गया कि कुछ करो, ये जाया करने का महीना नहीं है, बल्कि इसमें पूरी एफर्ट इनपुट डालनी चाहिए। पांचवी चीज फरमाई कि रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों के लिए मगफरत की जाती है, तो सहाबा रजी अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि ये शबे मगफरत शबे कदर है, फरमाया नहीं बल्कि दस्तूर ये है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाए। तो आखिरी रात में मगफरत की जाती है इंसानों की, और ये खास रात होती है क्योंकि पूरे रमजान में जिन्होंने रोजे रखे और रात को क़ियामुल्लैल किया उनको उसका बदला दिया जाए। दूसरी हदीस में जो चांद रात जैसे हम कहते हैं, यानी कि ईद की रात, उसको लैलतुल जायजा फरमाया गया। तो लैलतुल जायजा एक फजीलत वाली रात है। अहदीस के अंदर आता है कि जो शख्स दो ईदों की रातों में इबादत करे तो अल्लाह ताला फितने और फसाद के दिन उसके कल्ब को, दिल को महफूज रखते हैं। तो और भी अहदीस है फजीलत पे, तो ये रात भी इबादत और फजीलत वाली रात होती है, तो इसलिए इसमें गाफिल हो जाना और सारे महीने की मेहनत को बिल्कुल खत्म कर देना ये अकलमंदी नहीं है, क्योंकि महीना दिया गया ट्रेनिंग के लिए और उसका असर बाकी रहना चाहिए रमजान के बाद। अगर पहली रात ही वो असर जाया हो रहा है तो इस पर फिक्रमंद होना चाहिए कि मैंने यानी मेरा रमजान मुबारक कबूल हुआ है या नहीं हुआ। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करते हैं तो मुझे उसका जो रिजल्ट है लअल्लकुम तत्तकून, तकवा यानी कि गुनाहों से बचना, वो नसीब होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरी ट्रेनिंग में भी कमी है। तो इस्तग़फार होना चाहिए उस रात को और कम अज़ कम इशा की नमाज, फजर की नमाज बाजमात हो, और सारा महीना तहज्जुद का मामूल रहा है तो वो भी उस दिन को बाकी रहे। कम अज़ कम ये चीज़ें तो उस रात को इन चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, ना ये कि आखिरी रात जो लेने की रात है जिसको फरमाया कि मजदूर को मजदूरी दी जाती है उस दिन इंसान गाफिल हो जाए, तो इससे बचना चाहिए। काब बिन उजरा रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पे कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग होकर नीचे होते तो हमने अर्ज किया कि हमने आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे, जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया फिर भी उसकी मगफरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो, वह दुरूद ना भेजें। तो मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पाए और वो उसको जन्नत में दाखिल ना कराएं। तो मैंने कहा आमीन। तो ये एक मशहूर हदीस पाक है और ये इस चीज़ की अहमियत को उजागर करती है कि ये कैसा महीना है, मतलब कि ये कैसा गोल्डन चांस है, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और जहाँ ये एक बहुत अहम महीना है हमारे लिए गोल्डन चांस है, इसी तरह ख़तरा इस बात का भी है कि जो इस महीने को ज़ाया करे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ के तहत आ जाए। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन नहीं है। या तो हम इसमें कामयाब होंगे इस महीने के अंदर या नाकाम। और ये हदीस पाक कई बार इंसान को चौंका देती है क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा कि अल्लाह कबूल करे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की। तो एक आम शख्स या आम बुजुर्ग अगर कोई दुआ कर दें और उसमें आमीन कह दें तो इंसान को उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला कबूल फरमा लेंगे उसको। तो जहाँ दुआ करने वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम हो और आमीन कहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो तो फिर उसकी कबूलियत में क्या इंसान को शुबा रहता है। तो इसलिए इस हदीस पाक को पढ़ने के बाद इंसान को फिक्रमंद होना चाहिए कि मेरा हाल किस में होगा। ये जो खौफ और उम्मीद है ये मोमिन की पहचान है, वो इसके दरमियान में रहता है। ना इंसान को मायूस होना चाहिए कि नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कबूल करेंगे, ये भी मायूसी है, ये भी मुनासिब नहीं है मोमिन के लिए। और ना इतनी उम्मीद हो कि इंसान बिल्कुल ही नडर हो जाए, ये खौफ और उम्मीद के माबैन रहता है मोमिन। तो इस हदीस पाक के अंदर खौफ का अंसर गालिब है, इंसान को डर लगता है कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ का हकदार ना वो बन जाए अपनी गफलत की वजह से। इसलिए बाज़ अहादीस में फ़ज़ाइल जिक्र होते हैं, उम्मीद दिलाई जाती है, बाज़ अहादीस के अंदर इंसान को डर दिलाया जाता है ताकि दोनों चीज़ें को बैलेंस रहे, ना इंसान बिल्कुल मायूस हो और ना इंसान हद से ज़्यादा निडर हो जाए। तो दूसरे लफ्ज़ों में इंसान करता भी रहे और डरता भी रहे कि पूरी एफर्ट डाल के इंसान इस चीज़ فکرمند ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. یہی رہا ہے انبیاء کا طرز عمل بھی, یہی رہا ہے اولیاء کا طرز عمل بھی, صحابہ کا طرز عمل بھی. تو ایک چیز فرمائی کہ جیسے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی, یعنی اتنی عام مغفرت ہوتی ہے, اتنی عام ہوتی ہے کہ سوائے وہ شخص جو بدبخت ہو, شکی ہو, وہی اس سے محروم رہ سکتا ہے. ایک اور حدیث پاک جو غالباً آنے والی ہے بعد میں پڑھیں گے کہ اس کا پہلا مہینہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے, یعنی رمضان المبارک. اب اس سے اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء اور محدثین نے یہ رائے دی کہ پہلے جو فرمایا پہلا اشعہ رحمت کا ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں میں یا مومنین کے اندر ایک گروہ وہ ہے کہ جو سارا سال اور ہر وقت گناہوں سے بچتا ہے, نیکی کرتا ہے, اور وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں, تو وہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس کی رحمتوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا اس کا پہلا شر رحمت ہے, یعنی شروع سے ان پر رحمتیں ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی رحمتیں اتر رہی ہیں. دوسرا فرمایا کہ دوسرا اشعہ مغفرت کا ہے, مطلب کیا کہ جو گنہگار شخص ہے, جو گناہ جس سے صادر ہوتے رہتے ہیں دوسری کیٹیگری, تو وہ پہلے اشرے سے گزرتی ہے, اللہ کی رحمتیں اس پہ پڑتی ہیں, روزہ رکھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے, تو اس کے بعد اس کا قلب تھوڑا صاف ہو جاتا ہے, پھر دوسرے اشرے میں اس کو اللہ کی رحمت کا حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی انوارات اس کے قلب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسرا فرمایا تیسرا اشرہ جہنم سے خلاصی ہے, مراد کے بہت جو گنہگار شخص ہے, تو دو اشرے اس لگتے ہیں, اس کے قلب کی اس سیاہی کو ختم ہوتے, اور تیسرے اشرے میں اللہ تعالیٰ کے انوارات اس کے قلوب میں داخل ہوتے. تو زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے والا, بہت زیادہ گناہ کرنے والا بھی تیسرے اشرے تک پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کے انوارات اس کے قلب میں داخل ہو جاتے. اب اگر تیسرا اشرہ بھی اس کو اتنا پاک نہ کر سکا, اللہ کی رحمت اس کے قلب کو نہ دھو سکی, تو اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ اس کی وہ اس مہینے سے ایسے نکل گیا کہ اس کی مغفرت نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ جو اس مہینے کے اندر اللہ کے متوجہ ہوتا ہے, یقیناً وہ کسی نہ کسی درجے میں پاک ہو جاتا ہے, پہلے اشرے میں نہیں تو دوسرے میں, دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں. لیکن جو بالکل ہی غافل ہو, یعنی کہ نہ روزہ رکھے, نہ توبہ کرے اللہ سے, نہ معافی مانگے, اور اللہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو, تو اس کے بارے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں اس رحمت سے محروم نہ ہو جائے, جس کے بارے میں حدیث پاک میں ذکر ہو. اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کئی لوگوں کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا اس مہینے کے اندر, تو وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ بھوکا رکھوایا گیا, ٹرین کیا جائے کہ کیسے گناہ سے بچنا ہے یا صبر کرنا ہے. اب وہ بھوکے تو رہ رہے ہیں لیکن گناہ پہ صبر نہیں کر سک رہے, کسی نہ کسی طرح زبان سے گناہ, آنکھوں سے گناہ, کانوں سے گناہ ہو رہے ہیں, تو ایکچوئل جو ایم تھا وہ اچیو نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ فرما دیا کہ انہیں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے کہ ایک طرف انوارات اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں قلب کے اوپر, اور دوسرے گناہوں کی سیاہی آ رہی ہے آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے. اب جب سیاہ ہو رہا ہے قلب, تو اسی طرح ہے جیسے ایک پیالہ بھرا جا رہا ہے اوپر سے اور نیچے سے وہ لیک ہو رہا ہے, تو اس کے اندر تو کچھ نہیں آئے گا. تو اس لیے فرمایا کہ انہیں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس لیک کو روکا جائے, یعنی گناہوں کو روکا جائے, تاکہ انوارات قلب کے اندر بھریں. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب قلب منور ہوتا ہے تو انسان جس درجے میں رمضان المبارک سے پہلے ہوتا ہے اسے اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے, یعنی کہ ہر لحاظ سے اس کا اخلاق پہلے سے بہتر ہوتا ہے, اس کی حیا پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے, اس کی عبادات بہتر ہو جاتی ہیں, اس کے اندر گناہوں سے نفرت بڑھ جاتی ہے, نیکی کی رغبت بڑھ جاتی ہے. یہ سارے ایویڈنس ہوتے ہیں, نشانی ہوتی ہے کہ اس کا قلب منور ہو گیا. تو جو اس گناہوں کے لیک کو روکے گا وہی اس قلب کو منور کرے گا, ورنہ وہ سارا ہو سکتا ہے کہ سارا مہینہ بھوکا رہے اور ایٹ دا اینڈ کوئی بھی چیز نہ بڑھے. تو اس پہ بہت فکر مند رہنا چاہیے, اور ترقی وہی کرتا ہے جو فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کی طلب میں ہوتا ہے. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف اصول ذکر کیا. اور دوسرا اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اس نے دودھ پاک نہ بھیجا وہ بھی ہلاک ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آئے تو دودھ پاک کا بھیجنا، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دینا. اب کیا ایک محفل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہو تو ہر بار درود پاک پڑھے؟ تو ہر بار درود پاک پڑھنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو یہ سنت ہے، ورنہ ایک محفل میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھتے. اور زندگی کے اندر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا یہ علماء نے فرض قرار دیا ہے، باقی ایک محفل کے اندر یہ واجب ہے اور ہر بار پڑھنا یہ سنت ہے. تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجے. اور تیسرا فرمایا کہ جو جس کے سامنے والدین بوڑھے ہوں اور وہ جنت کو نہ حاصل کر سکے تو وہ بھی ہلاک ہو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا آسان طریقہ ہے جنت کو حاصل کرنے کا، کہ والدین کی خدمت، والدین کی کا خیال کرنا یہ ایزیسٹ طریقہ اللہ کے قرب کو پانے کا. تو ہمارا دین، ہماری شریعت اسی طرح کی خوبصورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حقوق اور انسانوں کے حقوق دونوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک ہے اللہ تعالی سے کنیکشن اور ایک ہے لوگوں سے کنیکشن. جو اللہ تعالی یا انبیاء دین لے کے ان کا پیغام یہ ہے یا ان کا میسج یہ ہے کہ لوگوں سے بھی جو کنیکشن بنے، جو ان سے تعلق بنے وہ اللہ کی نسبت سے بنے. جو لوگوں سے تعلق بنے وہ اللہ کی نسبت سے بنے، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا اللہ سے تعلق نہیں، فار ایگزامپل کوئی اللہ کو مانتا ہی نہیں، کئی بار وہ بھی خدمت خلق کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے کے حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے، ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نسبت سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ کسی اور وجہ سے کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا بھی حق میری نسبت سے پورا کرو، میری وجہ سے پورا کرو، میرے کنیکشن کی وجہ سے پورا کرو، میری محبت میں پورا کرو. کہ والدین بے شک ظلم کریں انسان پہ لیکن ان کا حق پورا ہو کیونکہ میں نے کہہ دیا. بیوی شوہر کا حق پورا کرے، شوہر بیوی کا حق پورا کرے، بے شک وہ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہوں میری وجہ سے. ہمسایا جیسا بھی ہو اس کا حق پورا کیا جائے میری وجہ سے، رشتے دار جیسے بھی ہو ان کا حق پورا کیا جائے میری وجہ سے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ تب ممکن ہے جب اللہ سے کنیکشن ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے عبادت سے. جتنی عبادات زیادہ ہوتی ہیں اتنا اللہ سے رشتہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس اسٹرانگ رشتے کے ساتھ لوگوں کا حق پورا کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اگر عبادت میں کمی ہوگی تو اللہ سے کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے انسان کا. پھر کئی بار لوگوں کے حق تو پورے کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ کسی اور وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے. اور اسی لیے عبادات کی بہت اہمیت ہے دین کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے تعلق اسٹرانگ کرتے ہیں انسان. تو اس کا یعنی کہ یہ دونوں پہیے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے. اگر ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی انسان کی کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے ایک ہی حدیث پاک کے اندر روزہ بھی بتایا کہ وہ جو حق اللہ کا حق ہے، اور کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے جو روزہ میں مغفرت نہ فرما کرے اپنی. اور ساتھ ہی حقوق العباد میں والدین کے حق بھی بتا دیے کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو والدین کے حق پورا نہ کرے. تو یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے دین کے اندر، اس لیے کسی چیز کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے انبیاء، صحابہ اور سب کی جو قرآن پاک میں نشانی ذکر ہے وہ دونوں طرف سے ذکر ہے. کہ جب صحابہ کا ذکر آیا تو فرمایا کہ ان کی پیشانی، ان کو تم رکوع اور سجدہ کرتے دیکھو گے، حق اللہ عبادت کے اندر مشغول دیکھو گے. اور ساتھ فرمایا کہ وہ لوگوں پہ رحم کرنے والے ہیں، مومنین پہ رحم کرنے والے ہیں. تو دونوں چیزوں ساتھ ہوتی ہیں. یہ ایک چیز دین کامل نہیں ہے، تو عبادت بہت ہی اسٹرانگ چیز ہے جو کہ اللہ سے انسان کا رشتہ مضبوط کر دیتی ہے. پھر ہر انسان سے تعلق اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ کے حق کی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کیا کہ جب انہوں نے روزہ رکھا, منت مانگی مانی ہوئی تھی اور روزے رکھے, اب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا, افطاری کا وقت آیا تو جو کھانے پینے کو تھا پہلے دن ایک یتیم آ گیا مانگنے, اس کو اٹھا کے دے دیا, بھوکے رہے. دوسرے دن روزہ رکھا, افطاری کرنے لگے تو ایک مسکین آ گیا, انہوں نے اٹھا کے اس کو دے دیا کھانا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا تو ایک قیدی آ گیا, تو انہوں نے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں آیت اتاری اور فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, تو فرمایا وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو, مسکین کو اور قیدی کو. اب بات پوری ہوگی تعریف فرما دی, لیکن ساتھ ایک ورڈ ایڈ کر دیا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, کہ وہ کھانا کیوں کھلاتے ہیں, اس لیے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے. اللہ حب پہ ہی, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنے جاتا ہے کہ حق کو لب پورا ہو اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور یہ جو دمیان والا پوشن اللہ حب پہ ہی ہے, یہ عبادت سے انسان کو ملتا ہے, یعنی کہ اس کا میجر پوشن انسان کو عبادت سے ملتا ہے. تو یہ جو فرض عبادات اور نفلی عبادات جیسے ذکر مراقبہ بتایا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہو جائے, اور پھر لوگوں سے تعلق اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کی نسبت سے لوگوں سے کنیکٹ. یہ فرق ہوتا ہے جو اس شخص سے جس کا اللہ سے کنیکشن نہ ہو اور وہ لوگوں کے حق پورے کر رہا, کیونکہ اس میں نفس بھی شامل ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے. کیا مطلب کہ ایک شخص نہیں پسند تو اس سے انسان نہیں رکھے گا تعلق ویسا, ایک شخص نے برا کر دیا تو اس سے انسان تعلق توڑ لیتا ہے, لیکن جس کو اللہ سے محبت ہو ہر ایک کو اللہ کی نظر سے, اللہ کے عیال کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا خاندان ہے, اس کی بات کو برا نہ مانو, اس نے جو کچھ کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس طرح سے انسان دیکھ رہا ہوتا. تو یہ تین چیزیں حدیث پاک میں فرمائی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کی کروائی, ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا, جس کے سامنے میرا نام دیا گیا اس نے درود نہ بھیجا, اور ہلاک ہو سکے جس کے سامنے والدین بوڑھے ہو جائیں اپنی مغفرت نہ کر رہے, جنت کو نہ پائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے, رمضان کی قدر کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات قرآن و حدیث میں بیان کی ان پر پورا پورا عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. مراقبہ قلبی ذکر کو کہتے ہیں. ذکر دو طرح کا, ایک زبان سے ایک قلب سے. زبان سے ذکر تو تسبیحات قرآن پاک کو پڑھنا, اور قلب سے ذکر یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری توجہ قلب پہ لے جائے اور سوچے کہ قلب اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا. اب ڈوب کے کیا کر رہے ہیں تو اللہ نے قرآن میں خود بتا دیا, وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, اللہ کے نام کو یاد کرو. تو اللہ کے نام کو یاد کر رہا ہے, اللہ کا نام اللہ ہے ذاتی نام, تو وہ یاد کر رہے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. تو قلب اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ 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 کہہ رہے, اور اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. تو جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو انسان کا قلب صاف ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر متوجہ ہو جائے قلب کی طرف, یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرا دل صاف ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. बनाऊंगा अपने नफ्स से सरकश को अब तो या रब गुलाम तेरा। बनाऊंगा अपने नफ्स से सरकश को अब तो या रब गुलाम तेरा। मैं छोड़ कर कारोबार सारे किया करूंगा बस काम तेरा, किया करूंगा बस इलाही अल्लाह 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 अल्लाह। मिसले नफस अब रखूंगा जारी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रहा मैं दिन रात गफलतों में अगस यूं ही जिंदगी गुजारी, किया ना कुछ काम आखरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी, किया करूँगा बस अब इलाही अल्लाह 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 अल्लाह। मिसले नफस अब रखूंगा जारी अल्लाह 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 अल्लाह। لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریف ہیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کے لطف احسان، یا اللہ پاک کہ آپ نے ہم نے مومنین میں شامل کیا بغیر کسی محنت، بغیر کسی مشقت کے. یا اللہ پاک آپ نے ہمیں بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، یا اللہ پاک بہترین کتاب قرآن پاک دی. یا اللہ پاک اسی طرح ہمیں ایک بہترین مہینہ رمضان المبارک کا دے دیا جس میں آپ کتاب پڑھنے کے لیے کھلے مواقع ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری سستی کاہلی کو دور فرما دے، ہمارے یا اللہ پاک جو غفلت کی جو حالت ہے اس کو دور کر دے، اپنی رحمت سے اس ماہ مبارک تک ہمیں پہنچا دے، اور اپنی رحمت سے ماہ مبارک کے اندر آگے سے آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ محنت کرنے والا بنا دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کا خاص حصہ نصیب فرما، اپنی رحمت کا خاص حصہ نصیب فرما، اپنے قرب کا خاص حصہ نصیب فرما، اپنے تعلق کا خاص حصہ نصیب فرما، اپنی محبت کا خاص حصہ نصیب فرما، ہمیں توکل نصیب فرما، ہمیں تقویٰ نصیب فرما، ہمیں یا اللہ پاک قناعت نصیب فرما. وہ ساری خوبیاں جو آپ نے قرآن پاک اور احادیث میں ذکر کیں، اپنی رحمت سے سب کا ہمیں کامل حصہ نصیب فرما دے. یا اللہ پاک، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا اور زندگی تیزی سے آگے کی طرف جا رہی ہے. یا اللہ پاک بال سفیدی کی طرف مائل ہیں، لیکن یا اللہ پاک قلب ویسے ہی سیاہ ہے. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس قلب کو بھی نورانی بنا دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس قلب کو اپنی تجلی کا مرکز بنا دے، اپنے یا اللہ پاک قرب کا مرکز بنا دے. یا اللہ پاک اس قلب کو قلب سنیم بنا دے، قلب منیب بنا دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس پتھر دل کو یا اللہ پاک موم کر دے. یا اللہ پاک ان خشک آنکھوں کو تر کر دے. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرما جو اپنے صحابہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب فرمائی تھی. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں بھی لوگوں کے حقوق ویسے ادا کرنے والا بنا جیسے انبیاء اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ادا کرتے تھے. یا اللہ پاک ہمیں بھی یا اللہ پاک ویسے ہی گناہوں سے بچا جیسے صحابہ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بچتے تھے. اللہ پاک جتنے گناہ ہو گئے تنہائی میں یا اللہ محفلوں میں، کر کے یاد ہیں یا کر کے بھول گئے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک سب کو معاف کر دے. یا اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو اللہ پاک جو بخشے بخشائے اس مہینے رمضان المبارک میں داخل ہوتے ہیں اور پہلے دن سے ہی تیری رحمتیں ان کو لپیٹ لیتی ہیں، پہلے دن سے ہی تیرے انوارات ان کو لپیٹ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. آج یا اللہ پاک ہماری محبت فرما دے اور ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر بخشے بخشائے داخل ہونے والوں میں شامل فرما دے. اور جب ہم اس مہینے کو گزار لیں تو ہمارا قلب منور ہو چکا ہو، یا اللہ پاک تیری محبت سے پر ہو چکا ہو، یا اللہ پاک اخلاق حسنہ سے ہم مزین ہو چکے ہوں، حیادار بن چکے ہوں. یا اللہ پاک غصہ ہمارے قابو میں آ چکا ہو. یا اللہ پاک تقویٰ ہمارا عروج پہ ہو. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک یہ رمضان ایسا بنا دے. یا اللہ پاک کئی رمضان زندگی کے اندر گزر گئے، لیکن یا اللہ پاک ہم نے رمضان کی وہ اہمیت ہمارے دل میں نہ آئی جو کہ آنی چاہیے تھی. یا اللہ پاک کتنے رمضان مبارک گزر گئے لیکن تقویٰ جیسی نعمت ہمیں نصیب نہ ہوئی. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس رمضان مبارک ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے سب کے غموں اور پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مال کی وجہ سے پریشان، اپنی رحمت سے ان کو رزق حلال طیب نصیب فرما. یا اللہ پاک جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا. ان کی یا اللہ پاک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ پاک جو جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو صحت نصیب فرما. جو روحانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، یا اللہ پاک ان کو روحانی شفا نصیب فرما. یا اللہ پاک جو جہاں جہاں پریشان، اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پاک جمیع اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کی، اندرونی اور بیرونی خدشات سے اسے محفوظ فرما. یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ایمان کی حالت میں، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں کمزور ہیں، اپنی رحمت سے ان کے دل کو تسلی نصیب فرما، ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اور یا اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرما اور ہمارے اوپر ظلم ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس بیٹھنے کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اب رحمتك يا أرحم الراحمين.